الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 22 میں گناہوں کی مذمت اور ان سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے اور تقریباً 28 احادیث گناہوں کی مذمت کی بیان فرمائی ہے. اور بڑے بڑے مشہور مشہور گناہوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، اگر ہو گئے تو سچی توبہ کر لیں. کیونکہ دنیا اور آخرت میں گناہوں کا جتنا نقصان ہے، وبال ہے اور عذاب ہے، کسی چیز کا بھی اتنا نقصان نہیں. اور گناہوں کو کرنا ہی ہمارا اصل مرض ہے، اور اس بیماری کا علاج صرف توبہ ہے. توبہ کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بندہ بچے، گناہوں کے عذاب سے بچے، گناہوں کے وبال سے بچے، شامت اعمال سے بچے، دنیا میں بھی راحت ملے، قبر میں بھی سکون ملے، محشر میں بھی راحت ملے، اور جنت میں جا کر دائمی نعمتیں، رحمتیں، راحتیں، عافیتیں، مسرتیں، خوشیاں نصیب. یہی فلاح ہے، یہی کامیابی ہے اور یہی ہماری زندگی کا مقصود اصلی ہے. اس لیے اس روح کو اور اس بیان کو جو حضرت نے یہاں تحریر فرمایا ہے پوری توجہ سے سننا چاہیے اور ساتھ ساتھ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. خدا نخواستہ اگر ان گناہوں میں سے جن کا حضرت نے یہاں ذکر فرمایا ہے ہم میں سے کوئی مبتلا ہو تو سب سے توبہ کر لیں، اور یہ سب گناہ جو حضرت نے یہاں بیان فرمایا ہے یہ نمونے کے طور پر ہیں، سارے گناہوں کا یہاں پر ذکر نہیں ہے اور ہو بھی نہیں سکتا، اس کے لیے تو ضخیم کتاب لکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے ساتھ ساتھ آدمی اپنے دیگر گناہوں کو بھی سوچتا رہے. جن کا اس کتاب میں ذکر نہیں ہے لیکن ہے وہ بھی گناہ، تو ان کو بھی چھوڑنا ہی ہے، ان سے بھی بچنا ہی ضروری ہے. ہوگا ہے تو توبہ ضرور. بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گناہوں سے توبہ ضروری ہے اور آئندہ بچنا ضروری ہے. اللہ پاک نے کلام پاک میں فرمایا ہے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں اور سمندر میں جو فساد تباہی ہلاکت اور بربادی ظاہر ہوئی وہ لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہوئی. اس کا سبب لوگوں کے گناہ ہے، جیسے اعمال ویسے معاملہ، اچھے اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے، مدد ہوتی ہے، اور نافرمانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا غضب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، عذاب ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے، کسی کے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کوئی مانے یا نہ مانے. جیسے ہمیشہ سے برف ٹھنڈا کرنے والی ہے، آگ جلانے والی ہے، ایسی نیکی اللہ تعالیٰ کا مقرب بنانے والی ہے، گناہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کام ہے، گناہ سے نقصان ہی ہوتا ہے، نیکی سے فائدہ ہی ہوتا ہے. آج کے اس حصے میں جو اس وقت پڑھا جائے گا دو مشہور گناہوں کا ذکر آ رہا ہے جو پہلے بھی عام تھے اور آج بھی عام ہیں. ایک شراب پینا، دوسرے جوا کھیلنا. شراب نوشی اور جوا، یہ دونوں گناہ ہیں کبیرہ ہیں. اور یہ بھی دنیا میں عام ہو چکے ہیں. جیسے اور گناہ عام ہوگا یہ بھی عام، شراب بنانا، شراب بیچنا، شراب پینا کافروں میں تو عام تھا ہی, مسلمانوں کے اندر بھی یہ عام ہے اور یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے. اور شراب کے حکم میں تمام نشہ لانے والی چیزیں آ گئیں. چاہے وہ بھنگ ہو یا افیون ہو یا گوشت ہو یا نشہ آور گٹکا ہو, ہیروئن ہو, چرس ہو, سب کا یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکرین حرام, ہر نشہ لانے والی چیز حرام ہے. تمام نشہ لانے والی چیزیں نشہ لانے کے لیے استعمال کرنا حرام ہونا ہے. بعض لوگ خواب آور گولیاں بھی نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں, تو نشے کے طور پر ان کا استعمال کرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ نہ جائے. اور جس طرح شراب حرام ہے ایسے جوا کھیلنا بھی حرام ہے. دونوں کو اللہ پاک نے ناپاک اور شیطانی عمل فرمایا ہے. قرآن شریف کی اس آیت میں جو میں نے ابھی تلاوت کی, اور ان دونوں کو اللہ پاک نے قرآن شریف میں بھی حرام فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں انما الخمر یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, شراب اور جوا اور بتوں کے تھان اور جوئے کے تیر سب گندگی ہیں اور شیطانی کام ہیں. لہذا ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو زمانہ جاہلیت میں شراب نوشی عام تھی, جوا کھیلنا بھی عام تھا. اسلام نے آ کر کے ان دونوں کو حرام کیا. اب یہ قیامت تک حرام ہے, لیکن آج یہ بھی دونوں گناہ دیگر گناہوں کی طرح پھیلے ہوئے ہیں. اور ہمارے معاشرے میں جوئے کی مختلف شکلیں اور صورتیں پائی جاتی ہیں. جیسے انشورنس اور بیمہ, جس میں دکان کا بیمہ, گاڑی کا بیمہ, کارخانے کا بیمہ وغیرہ. آج کل کا جو بیمہ رائج ہے اس کے اندر سود اور جوا پایا جاتا ہے. لائف انشورنس یہ بھی عام ہے, زندگی کا بیمہ, اس میں غرر بھی پایا جاتا ہے. غرر کے معنی آتے ہیں دھوکہ. تو موجودہ زمانے میں بیمہ زندگی جو بہت ہی عام ہے, اس میں تین بڑے بڑے گناہ پائے جاتے ہیں, سود, جوا اور دھوکہ. تینوں حرام, زیادہ بیمہ حرام. لیکن بے شمار مسلمان بیمہ کرتے ہیں اور کراتے ہیں. کتنی بیمہ کمپنیاں ہیں جو مسلمانوں کی قائم کی ہوئی ہیں, لیکن یہ بڑے بڑے گناہ اس میں پائے جاتے ہیں اور کرنے کا بیمہ کرنے والے کرانے والے جو ہیں پرواہ نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ علماء کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے. انہوں نے اس کے متبادل تکافل متعارف کرایا وہ جائز. تو بیما بھی جوے کی ایک شکل ہے. بعض لاٹریاں بھی قمار اور جوے پر مشتمل ہوتی. لوگ مختلف قسم کی لاٹریاں ڈالتے ہیں اور اس میں اپنے پیسے لگاتے ہیں. پیسے لگانے کے بعد اگر نام نکل آیا تو 1 لاکھ کے 10 لاکھ ہو گئے اور نہیں تو 1 لاکھ ملے. اس قسم کی لاٹری جوئے کے اندر آتی. اخبارات میں آپ دیکھتے ہوں گے معمہ حل کرنے کا ایک مستقل عنوان ہوتا ہے. اس میں معمے دیے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ اتنے پیسے بھیج دو جو حل کرے گا. اور اس کا حل صحیح نکلے گا تو اس کو اتنے پیسے ملیں گے ورنہ فیس بھی نہیں. اور لوگ گھر بیٹھے شوق سے معمے حل کرتے ہیں. کسی کو ایک لاکھ مل جاتے ہیں, کسی کا ایک بھی گیا. یہ سراسر جوا. ہار جیت کے تو بے شمار کام ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں. دو آدمی ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں, کبھی گھوڑا دوڑانے میں, کبھی گدھا دوڑانے میں, کبھی سائیکل کے دوڑنے میں, کبھی موٹر سائیکل دوڑانے میں, کبھی کار دوڑانے میں. کہ جو آگے پہنچ جائے گا جو جیت جائے گا دوسرا اس کو اتنے پیسے دے گا. دونوں شرط لگا دیتے ہیں تو وہ فلاں جگہ جو سب پہلے پہنچے گا دوسرا اس کو 1000 روپے دے گا. اور جو پہنچ گیا اس کو 1000 مل جاتے ہیں, جو پیچھے رہ گیا اس کے 1000 دے. یہ ریس جو لگائی جاتی ہے گھوڑوں کی, اس میں جوا بعض دفعہ جوا بھی ہوتا ہے. تو گھوڑوں کی ریس, گدھوں کی ریس, کبوتر بازی, پتنگ بازی, جس میں آپس میں یہی شرط لگی ہوتی ہے کہ جو جیت جائے گا دوسرا اس کو اتنے پیسے دے گا, جو ہار جائے گا وہ دے گا, جو جیت جائے گا وہ لے لے گا. کبوتر بازی بھی اسی کے اندر آتی ہے, مرغے لڑانا بھی اسی کے اندر بعض دفعہ آتا ہے. ان سب میں شرطیں لگائی جاتی ہیں. تو یہ جو ٹورنامنٹ ہوتے ہیں بعض دفعہ ان کے اندر بھی جوا ہوتا. میدان میں دو جماعتیں آپس میں مقابلہ کرتی ہیں, شرط ہوتی ہے کہ جو جیت جائے گا اس کو دوسری جماعت ہارنے والے اتنے پیسے دیں گے. اور وہ تو خیر آپس میں شرط لگانے لگائیں, دیکھنے والے آپس میں شرط لگا, دیکھنے والے شرط لگاتے ہیں آپس میں کہ اگر انڈیا جیت گیا تو میں اتنے پیسے دوں گا, پاکستان کی ٹیم جیت گئی تو میں اتنے پیسے دوں گا. بعض میدان میں جو کھیل رہے ہیں ان میں بھی جوا, اور جو دیکھ رہے ہیں ان میں بھی جوا. ہمیں جوا تو حرام ہے, جس کام میں حرام ہو رہا ہو جوا ہو رہا اس کو دیکھنا بھی گناہ. لوگ بڑے شوق و ذوق سے یہ کھیل دیکھتے ہیں جس میں جوا ہوتا ہے. نمازوں سے غفلت پائی جاتی ہے, نمازیں قضا کر دی جاتی ہیں, جماعت ترک کر دی جاتی ہے, بے شمار گناہ اس کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں, جمع ہوتے ہیں. تو نام تو کھیل کا ہے لیکن ساتھ ساتھ اس میں جوا بھی ہوتا ہے. اور جوا کھیلنے میں شدت، چاہے وقتی طور پر ہارنے والا پیسے دے دے لیکن اس کے دل میں دوسرے سے نفرت اور غصہ اور عداوت پیدا ہو رہا ہے، جو اس کے حرام ہونے کی ایک وجہ ہے. اور ایسی شراب و جوئے کے اندر دین سے غفلت، آخرت سے غفلت زبردست فائدہ ہے. جب کسی کو جوا کھیلنے کی عادت پڑ جاتی ہے یا شراب پینے کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ نماز کا نہیں رہتا، اس کو دھیان ہی نہیں آتا نماز پڑھنے کا، بس اس کو تو اپنے داؤں کی ایسی پڑ جاتی ہے کہ بس اس کے پیچھے وہ اپنا سارا سرمایہ برباد کرتا ہے کہ اب کے جیت جاؤں، اب کے جیت جاؤں، اب کے جیت جاؤں. ایک دفعہ جیت گیا، دس دفعہ ہار گیا تو وہ سب اگلا پچھلا برابر ہو گیا. جن کو عادت پڑ جاتی ہے تنخواہ تک جوئے میں لگا دیتے ہیں اور پھر پورے مہینے گھر کے اندر پاکا رہتا ہے. اور اللہ بچائے، بات پڑتا بھائی جوا کھیلنے کی عادت یہاں تک پڑتی کہ بیوی بچے ہار جاتے ہیں. پیسہ بھی گیا، بیوی بھی گئی، بچے بھی گئے. یہ تو شیطانی عمل ہے، اسی لیے اس کو حرام فرمایا. سم من عمل شیطان، اللہ باب نے فرمایا کہ گندگی ہے، اور گندی چیزیں تو آج بچتا ہی ہے. اسی پر شیطانی عمل ہے جو اس کے ذریعے تم کو تباہ کرتا ہے، تمہارے اندر دشمنی عداوت پیدا کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کی ناراضی کا باعث ہے. تو دین و دنیا دونوں کی تباہی کا یہ ذریعہ ہے. اس لیے شراب سے بھی اور جوئے سے بھی بچنا چاہیے. حدیث نمبر 18، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب اور جوئے سے منع فرمایا. شراب کی ممانعت میں ہر قسم کی نشہ لانے والی چیزیں داخل ہیں، اسی طرح جوئے کی ممانعت میں بیمہ زندگی وغیرہ، لاٹری اور ہر طرح کی انعامی اسکیمیں جو عام طور پر جوا اور سود کا مجموعہ ہوتے ہیں، سب داخل ہیں. سب ممنوع اور حرام. حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تمام چیزوں کے استعمال سے منع فرمایا جو نشہ لانے والی، یعنی جن سے عقل میں خلل پیدا ہو جائے اور ہوش حواس آدمی کے ٹھکانے نہ رہیں. اس میں افیون بھی آ گئے اور وہ حقے بھی آ گئے جن سے دماغ اور ہاتھ پاؤں بیکار ہو جائے. بعض لوگ خالی تمباکو کو بھی نشے والے سمجھتے ہیں. یاد رکھو تمباکو جو ہے بذات خود نشہ لانے والی چیز نہیں ہے، چاہے وہ حقے کے اندر ہو، چاہے وہ سگریٹ کے اندر ہو، اور چاہے وہ پان کے اندر ہو، سب جگہ تمباکو ہوتا ہے. بس تمباکو کے اندر تیزی ہوتی ہے، وہ نشہ لانے والی چیز نہیں ہے. اس لیے خالی تمباکو کھانا یا پینا یہ حرام نہیں ہے، مکروہ ہے. بس پان میں تو مکروہ بھی نہیں ہے، سگریٹ کی صورت میں مکروہ ہے کہ اس سے منہ کے اندر بدبو ہو جاتی ہے، اس لیے بلا عذر اس کو نہیں پینا چاہیے، نہ حقے کی شکل میں نہ سگریٹ کی شکل میں. ہاں بعض سگریٹ کے اندر تمباکو کے ساتھ نشے والی چیز بھی شامل ہوتی ہے، جیسے ہمارے زمانے میں گٹکا مشہور ہے، تو وہ گٹکا خالی گٹکا نہیں ہوتا، اس کے ساتھ نشہ لانے والی چیز بھی شامل ہوتی ہے جس سے نشہ پیدا ہوتا ہے. تو اصل چیز ہے نشہ لانے والی چیز، چاہے وہ افیون ہو، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو کھانا پینا حرام ہونا چاہیے. البتہ افیون وغیرہ اگر کوئی دوا کے طور پر اتنی مقدار میں استعمال کرے کہ نشہ پیدا نہ ہو اس کی گنجائش ہے. اور سگریٹ عام طور پر پینا مکروہ ہے، لیکن اگر کسی کو کسی بیماری میں سگریٹ پینے سے فائدہ ہوتا ہے اور وہ اس احتیاط کے ساتھ پیے کہ منہ کے اندر بدبو نہ رہنے دے اور بدبو دار منہ کے ساتھ مسجد میں نہ آئے، کسی مجلس میں نہ آئے، تو اس کے حق میں گنجائش، لیکن بچنا بہتر ہے. دوسرے، تمباکو دنیا کے اندر مضر اشیاء کے اندر شمار ہو چکا ہے، اس لیے سگریٹ پینے سے طبی اعتبار سے نقصان پہنچتا ہے. نقصان پہنچنے کی وجہ سے بھی وہ قابل اجتناب ہے، اس سے بچنا چاہیے، اس لیے اس سے بچنے کی تلقین کی جاتی ہے. حضرت بشر حافظ رحمتہ اللہ علیہ کا واقعہ یاد آیا. حضرت بشر حافظ رحمتہ اللہ علیہ مشہور بزرگ ہیں. اور جن کو حافی کہتے ہیں، حافی کے بعد آتے ہیں ننگے پیر. جب اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دی اور ان کے دل کی دنیا بدلی، تو انہوں نے ایک دن یہ آیت سنی، بل الغو فرشنا فنعم الماہدون، اور ہم نے زمین کو بستر بنایا ہے، ذرا دیکھو کیسا اچھا بستر بنایا ہے، کہ تم زمین پہ جب سوتے ہو، چاہے زمین پہ سو چاہے مکھیری پہ سو، کیسے آرام سے سوتے، کہ ذرا بھی تکلیف نہیں ہوتی، بلکہ لیٹ کر آرام ملتا ہے. جتنا لیٹ کر آرام ملتا ہے، وہ نہ کھڑے ہونے میں ملتا ہے نہ بیٹھنے میں ملتا ہے. تھکا ہارا جب لیٹ جاتا ہے تو ساری تھکن اس کی دور ہو جاتی ہے. تو والارض فرشنا، اور ہم نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فن امن ماہدون، دو کتنے اچھے بنانے والے. تو ان کو اس آیت پہ اتنا اثر ہوا، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو زمین ہمارے لیے بچھونا بنایا، اس کو تو بستر بنایا ہے، بستر پہ کوئی جوتے لے کے چلتے لوگ؟ یہ ان کے دل پہ اثر ہوا ماشاء اللہ، انہوں نے اسی وقت جوتے اتارے. یہ تو اللہ تعالیٰ کا قدرتی بستر ہے جو ہمارے لیے اللہ پاک نے بنایا ہے، تو بستر پہ جوتے تھوڑی دیں گے. تو اب یہ ان کا غلبہ حال تھا، جس کی وجہ سے ان کی طبیعت کے اوپر یہ بات غالب آ گئی کہ ایسے اچھے بستر پر جوتے لے کر کہتے چلے جوتے اتار دیے. اب یہ غلبہ حال میں ان کے لیے تو ٹھیک ہے، دوسروں کے لیے قابل عمل نہیں. ہمارے لیے تو حضور کی سنت کافی شافی ہے کہ حضور جوتے پہن کر ہی چل دوں. تو انہوں نے اپنے پاؤں سے جوتے اتار دیا، وہ ننگے پیر ہی چلتے تھے، گھر سے باہر ننگے پیر ہی جاتے تھے آتے تھے. تو چونکہ غلبہ حال میں اس آیت کی وجہ سے انہوں نے ایسا عمل اختیار کیا، اللہ پاک نے ان کی قدر فرمائی، اور پرندوں کو اور جانوروں کو حکم دے دیا کہ جہاں جہاں سے ہمارے بندے بشر گزرے، خبردار وہاں کوئی پیشاب پخانا نہ کرے، تاکہ انہیں پاؤں دھونے کی زحمت نہ ہو. انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کا اکرام کیا، اللہ پاک نے ان کا اکرام کیا، اس لیے ان کو حافی کہتے ہیں. شروع میں ان کا حال ذرا آزادہ نہ تھا، ایک شراب خانے میں نوکری کرتے تھے. حضرت بشر رحمتہ اللہ علیہ شروع میں ایک شراب خانے میں نوکری کرتے تھے، اور جو بھی آتا تھا اس کو شراب پیش کرتے تھے. ایک دن یہ اپنی ڈیوٹی دے کر کے جا رہے تھے کہ نالی میں ان کی نظر پڑی کہ اللہ کا نام جو ہے وہ نجاست کے ساتھ پڑا ہوا ہے. یہ ایک دم ٹھہر گئے، اور بہت ہی ان کو صدمہ ہوا کہ اللہ پاک کا نام کہاں ناپاکی میں پڑا ہوا ہے. فوراً یہ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے اللہ کا نام اٹھایا، پھر اس کو لے جا کر کے پانی سے دھویا اور پاک کیا، صاف کیا، اور پھر اس میں خوشبو لگائی اور اس کو اچھی طریقے سے احترام سے محترم طریقے سے رکھ دی. تو خواب میں من جانب اللہ آواز آئی کہ اے بشر، تم نے ہمارے نام کا اکرام کیا، ہم بھی تمہارا اکرام کریں، ہم بھی تم کو عزت دیں گے. تم نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم تمہاری عزت کروائی. تو اس زمانے میں ایک بزرگ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں فرمایا کہ ایک ہمارا بندہ ہے فلاں جگہ جس کا نام بشر ہے، تم جاؤ اسے توبہ کراؤ. وہ سویرے اٹھے تو سب بات یاد تھی ان کو، اور لیکن وہ شراب خانے میں نوکر تھی، اور وہ بزرگ مشہور معروف تھے، تو انہوں نے سوچا کہ میں وہاں جاؤں گا تو وہ کہیں گے جو یہ مبتدا اور یہ بزرگ یہ کیسے آدمی شراب خانے میں جا رہے ہیں. تو شراب خانے میں جانا تو بدماشوں کا کام ہوتا ہے، شودوں اور شرابیوں کبابیوں کا کام ہے. کچکے لوگ وہاں جاتے ہیں، شریف اور نیک لوگ تو نہیں جاتے. وہ بیچارے نہیں گئے. رات آئی دوبارہ ان کو متنبہ کیا کہ جاؤ وہاں ہمارے ایک بندہ بشر ہے، تم جا کر اس کو توبہ کرو. دوسرے دن پھر یہ گئے اور دروازے تک جا کے پھر واپس آ گئے، ہمت نہیں ہوئے اندر جانے. تیسرا پھر ڈانٹ پڑی کہ جاتے کیوں نہیں، جب ہم کہہ رہے ہیں جاؤ اس کو توبہ کرو. اب یہ گئے اور جا کر کے شراب خانے کے مالک سے پوچھا کہ یہاں کوئی ملازم بشر نام کا ہے؟ ہاں ہے. کہا میں اس سے ملنا تھا. کہ وہ ڈیوٹی پہ ایک آدمی کو شراب پیش کر رہا ہے، جیسے فارغ ہوگا تو میں آپ سے ملوا دوں. تو ادھر اللہ پاک نے ان کو بھیجا، ادھر ان کے دل میں بھی شراب کی نفرت آ گئی، اور یہ اپنے شراب پلانے کے عمل سے متنفر ہوئے اور توبہ کرنے کا داعیہ اللہ پاک نے ان کے دل میں پیدا کر دیا. اللہ کے نام کی عظمت کی اور برکت کی. جیسے وہ فارغ ہوئے مالک نے کہا بھی ایک تمہارے سے ایک بزرگ ملنے کے لیے آئے. میں بزرگ مجھ سے کہاں میں اور کہاں ہو، یہ کیا ہوا؟ خیر جیسے گئے تو یہ دیکھ کر بھی چلے دلی جتنے بڑے شرمندہ نادم ہوئے کہ اتنے بڑے بزرگ میرے پاس تشریف لیا، یہ بڑے ادب سے ملے، حضرت کیسے تشریف لے؟ ابھی تمہارے طرف سے ڈانٹا ہوا آیا ہوں. تین دن سے مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم مل رہا ہے، ملا ہے کہ جاؤ اور جا کر شراب خانے میں پیش کو توبہ کراؤ. تو دو دن تو میں نہیں آ سکا، لیکن آج آ گیا، تمہاری وجہ سے ڈانٹ بھی پڑی. ہاں ڈانٹ بھی پڑی. ہاں حضرت آپ کہاں تشریف لے، میں آ جاتا، آپ مجھے بلا لیتے، میں خود بھی حاضر ہو جاتا. میں یہ بتاؤ تم توبہ کرنے کے لیے تیار ہو؟ حضرت میں تو تین دن سے تڑپ رہا ہوں کہ کوئی راستہ ملے تو میں اس لعنت سے اپنے آپ کو بچاؤں، اس گناہ سے توبہ کروں اور اللہ تعالیٰ کی فتنہ برداری کا ہار اپنے گلے میں ڈالوں. تو پھر وہ اپنے ساتھ ہی لے گئے. وہ نکلتے انہوں نے استعفیٰ دے دیا شراب خانے کے مالک کو کہ جی میں چلا، اور سیدھے ان کے ساتھ گئے اور مسجد میں جا کر کے انہوں نے سچے توبہ. ابتدا یہ اور انتہائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ جہاں جہاں سے میرے بندے بشر گزرے خبردار وہاں کوئی پیشاب پخانہ نہ کرے، تاکہ ان کے پیروں کے نیچے کوئی گندگی نہ لگے اور ان کو دھونے کی زحمت نہ ہو. اللہ کے نام کی ذرا سی تعظیم کہاں سے کہاں بندے کو پہنچا دے گی. یہ گناہوں کو چھوڑنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے، اور گناہ کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بے ادبی ہے، بے حرمتی ہے، نافرمانی ہے، حکم مدوری ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بے حد بچے. اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو بڑے خوش ہوتے ہیں. اس کا بھی ایک واقعہ ابھی ابھی ذہن میں آیا جو نزہت البساتین میں ہے, اور یہ اس زمانے کا واقعہ ہے جب غلام بازیوں کا دور تھا. تو ایک بات, ایک آقا تھا ایک اس کا غلام تھا. آقا بہت مالدار آدمی تھا, تاجر تھا. دن بھر تو وہ کاروبار کرتا تھا اور رات کو اپنے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ محفل جماتا تھا, یعنی وہ بھی اور اس کے یار دوست بھی سب جمع ہو جاتے تھے, اور پھر کھانا پینا بھی ہوتا اور شراب نوشی بھی ہوتی. تو اسی طرح ایک دن معمول کے مطابق اس نے اپنی مجلس جمائی ہوئی تھی, لیکن کھانا تیار ہونے میں دیر تھی. تو اسے سوچا کہ ابھی کھانا پکنے میں دیر ہے, لو اتنے ڈرائی فروٹ منگوا لیتے, اتنے وہ کھائیں گے تو کھانا پک جائے. تو اس نے اپنے غلام کو بلایا اور اس سے کہا کہ بھائی چار درہم میں نے کچھ کو دیے, چار درہم لے لو اور جاؤ اور جا کر کے مارکیٹ سے ڈرائی فروٹ لیا تاکہ تھوڑی دیر کے لیے اس کا شغل رہے. اب وہ غلام چار درہم لے کر کے چلا مارکیٹ کی طرف. اس کے آپا کے گھر اور مارکیٹ کے درمیان میں ایک جگہ ایک بزرگ کی مجلس ہوتی تھی جن کا نام تھا حتم مار رحمت اللہ علیہ, ان کی مجلس ہوتی. جب یہ اپنے آقا سے چار درہم لے کر کے مارکیٹ کی طرف گیا تو راستے میں ان کی مجلس ہو رہی تھی, اور حضرت بیٹھے ہوئے تھے تب ان کے متعلق انسان نے موجود تھے. تو انہیں سوچا کہ دیکھو حضرت کیا بیان کر رہے ہیں, تھوڑا سن کے چلو. تو جو ہی اس نے کان لگایا تو بجائے اسے کہ حضرت کچھ بیان کر رہے ہیں کہ اعلان فرما رہے تھے, جو اس نے سن لی, حضرت یہ اعلان فرما رہے تھے کہ بھئی یہ غریب آدمی میرے پاس آیا ہے اس سے کچھ لینے کے لیے, اور میرے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور حاضرین میں سے جو اس کو چار دن ہم دے لیں, جو اس کی ضرورت ہے تو میں چار دعائیں اس کے لیے کر دوں. غلام نے یہ موقع بڑا غنیمت سمجھا, بڑا ہوشیار نکلا ماشاء اللہ. تو فوراً جناب آیا, کیونکہ مجمعے میں سے کوئی آدمی بھی چار دن دینے کے لیے تیار نہیں تھا, کیونکہ کسی بات نہیں ہوگی بیچاروں کے پاس, اس کے پاس تو نقد موجود تھے. وہ آقا کیسے ہیں یہ فوراً جا کے آگے بیٹھ گیا, حضرت یہ چار درہم میں اس کو دیے آپ کے حکم کے مطابق, اب آپ چار دعائیں میرے لیے کر. حضرت عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پوچھا پہلی دعا کیا کروں, پہلی آدمی دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے آزادی کی نعمت عطا فرمائے. حضرت نے ہاتھ اٹھایا دعا کر, پھر پوچھا دوسری دعا بتاؤ کیا کروں, دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان چار درہموں کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ عطا فرما دے, چار درہم کا نعمت بدل اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما, کیونکہ واپس بھی جانا ہے. پھر فرمایا وہ دعا کر دیا, حضرت نے ڈر گیا, تیسری دعا بتاؤ. تیسری دعا وہ کہہ کے یہ دعا کر دیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو جو کیا ہے تو آزاد لیکن زیادہ ہی آزاد ہے, دن رات جو آخرت سے غافل ہیں, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ڈوبا میں ڈوبا ہوا ہے, دعا کر دیجیے اللہ تعالیٰ کو توبہ کی توفیق دے. وہ آزاد ہے, اللہ تعالیٰ سے غلامی نصیب فرما دے, یعنی اپنی غلامی اللہ تعالیٰ کا دعا فرما دے. چچا اسے دعا کے لیے پوچھا تو غلام نے کہا کہ دعا کرتے اللہ تعالیٰ میرے بھی, میرے آقا کے بھی, اور ان کے یار دوست کے بھی, اور حاضرین کی سب کی اللہ تعالیٰ کوشش ہو. یہ تو میرے اختیار میں نہیں, میں دعا کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ بخشنے والا. اس کے بعد یہ دعا کرا کے اور وہ خالی ہاتھ واپس, اسی میں کافی دیر لگی. آقا جو ہے وہ بے چینی سے دروازے پہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا تھا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا, تھوڑی دیر کے لیے تو کام تو تھوڑی دیر کا تھا, اس نے دیر کہاں لگا دی. اب جیسے ہی یہ قریب پہنچا اور خالی ہاتھ دیکھا تو اس نے کہہ رہے تو اتنی دیر میں آ رہا ہے اور پھر خالی ہاتھ آ رہا ہے, میرے ساتھی سارے اندر انتظار کر رہے ہیں کہ کھانے کی چیز منگوائی تھی ابھی تک نہیں آئی. تو غلام نے کہا آپ جلدی نہ کیجیے, میرے ساتھ ایک واقعہ ہو گیا, پہلے آپ کو سن لیجیے پھر ٹرائی کیجیے. کیا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں جا رہا تھا مارکیٹ, راستے میں رہتا ماں لا لے یہ اعلان فرما رہے کہ جو اس فقیر کو دس پانچ تین چار دن ہم دے دے گا میں اس کو چار دعائیں دے دوں گا. تو میں چار دعائیں کرا کے آ رہا ہوں. اچھا تو وہ تو چونکہ دعا ہو چکی تھی نا, تو وہ اندر کی حالت بدل چکی تھی ماشاء اللہ. اس لیے بجائے غصے کے اس نے جلدی بتایا کیا کیا دعا کروائیں. کہا کہ پہلی دعا تو یہ کروائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آزادی عطا فرما دے کیونکہ میں غلام ہوں, میں نے اللہ کے لیے مجھے آزادی. دوسری دعا بتا, میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے چار درہموں کا نعمت بدل عطا فرما دے, کہا جا میرے خزانے میں سے چار ہزار دینار لے لے, جو چار روپے کے مقابلے میں چار لاکھ کے برابر تھے. اور تیسری دعا کیا کی؟ خیر کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خبر کی تو کیا ہے روزانہ مدنی سارائی اور شراب نوشی ناچ گانا, یہ بھی کوئی مسلمانوں کا سب تو گوارا ہے, میں نے توبہ کی. اور پھر اندر جا کر کے بھی ساتھیوں سے کہا کہ بھائی میں نے تو اس گناہ سے توبہ کر لی, اگر تم میرے سچے دوست ہو تم بھی توبہ کر لو ورنہ میرے تمہارا راستہ الگ. انہوں نے کہا ادھر تو ادھر ہوں, تم نے توبہ کر لی تو ہم نے بھی توبہ کر لی, ہماری تمہاری دوستی کچی نہیں ہے پکی ہے, صرف دنیا تک نہیں ہے ان شاء اللہ آخرت کے لیے, بس یہ ہے اصل دوست. سب نے توبہ کر لی, ہر دم مار دعاؤں میں قبولیت دے دی. پھر چوتھی دعا بتا کیا کروائیے؟ کیا چوتھی دعا یہ کروائیے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی اور میری بھی اور حاضرین مجلس کی بھی اللہ تعالیٰ کوشش کروا. بھائی یہ میرے اختیار کی بات, یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار کی بات. اس میں لکھا ہے کہ رات کو جب وہ آپس ہویا تو خواب میں من جانب اللہ کہا گیا کہ جب تم نے وہ کام کر لی جو تمہارے اختیار میں تھے تو کیا ہم وہ کام نہیں کریں گے جو ہمارے اختیار میں؟ اللہ اللہ, ہم نے عمار کی بھی کوشش کر دی, اس کے حاضرین کی کوشش کر دی, تیری بھی, تیرے غلام کی بھی, تیرے ساتھیوں کی بھی, سب کو ہم نے کوشش کی. اللہ اپنے حصے کام کر لیں تو اللہ تعالیٰ تو ہر طرح کھا لیں. ہمارے حصہ کام یہ ہے کہ گناہوں سے بچیں, غلطی ہو جائے توبہ کریں. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوشش یقینی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گناہوں سے بالخصوص شراب و جوئے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي, إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ہم سب کے آگے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اپنے نیک و فرما بردار بندوں میں شامل فرما. یا اللہ ہمیں اپنے نیک و فرما بردار بندوں میں شامل فرما, ہم سب کی تمام نیک مرادیں پوری فرما. حاضرین اور جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے ان میں جتنے بیمار یا پریشان ہیں سب کی بھی بیماریوں پریشانیوں کو دور فرما, دنیا اور آخرت میں ہر لمحہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.